चलिए, अब फरिश्ते भी आ गए, अपना तारुफ भी करा दिया, आने का मकसद भी बयान कर दिया कि हम आए किस नियत से हैं और हम सच्चे भी हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अब करें क्या? जो चंद लोग वहाँ बचे हुए थे उनके लिए क्या हुक्म दिया? फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्इम मिनल्लैल, तो ले चलिए अपने घर के लोगों को रात के किसी हिस्से में, यानी सुबह में चूँकि अज़ाब आना है तो आप रात ही रात में अपने हम ख्याल लोगों को ले कर चले जाइए। ये जो असरी का लफ्ज़ है ना, ये इंशाल्लाह अगले पारे का पहली आयत पहले जुमले में आप समझ जाएंगे। सूरत असरा भी कहते हैं, सुबहान अल्लज़ी असरा, रात के वक्त कहीं जाने को कहते हैं। क्या रूट होगा इसका? ये तो इतने सारे रूट बन गए। सैर है भाई, सीन यारा, सैर खुद करते हैं, असरा लेके जाते हैं, सिर्फ अलिफ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। सीन यारा इसका रूट। आप कहेंगे अब इसमें तो दिख ही नहीं रही, तो या छुप गई, सो गई जाके, छुट्टी कर ली आज उसने बगैर बताए, कल उसका भी कोई फंक्शन होगा तो आज उसने भी छुट्टी कर ली है। हमारे जैसे होते हैं ना लफ्ज़ भी। तो क्या है असरा? फासरी, रात के वो किसी को ले जाएं। अच्छा, इनके अलावा किसी और नबी को भी कहा था? याद आ रहा है आपको कोई ये लफ्ज़ पढ़ते ही? जी, हज़रत मूसा को कहा था, आगे पढ़ेंगे सूरह शुरा में आप इंशाल्लाह। तो नबियों को रातों रात हुक्म दे दिया जाता था कि जिनको निकालना है फ़ौरन निकाल ले, क्योंकि सुबह अज़ाब आना है। इत्इम मिनल लैल का मानी ये कि रात का एक टुकड़ा, मुराद ये है कि सुबह होने का इंतज़ार ना कीजिए, जल्दी जल्दी इनको यहाँ से ले जाइए। और वत्तबियद बारहुम, और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलिए। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा असूल बता दिया कि कौम को लेके तो आप जा रहे हैं, लेकिन ए नबी आप सबसे पीछे रहिए। भला क्यों? एक तो इसमें एक अच्छी लीडरशिप है कि कोई पीछे ना रह जाए। लीडर सबसे आगे नहीं चल रहे होते, वो सबसे पीछे होते हैं। किस मामले में भला? जी, कोई पीछे ना रह जाए। हम समझते हैं कि लीडर सबसे आखिर में आएंगे और सबसे पहले चले जाएंगे। लीडर्स कौन होते हैं? खादिम होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं फिर सबसे बाद में जाएंगे। अब देखिए, जिस बंदे ने रिपोर्ट बनानी है वो क्या रिपोर्ट देगा? पहले तो 3 घंटे अपने ही एब्सेंट लिख देगा, मुझे पता ही नहीं शुरू में क्या हुआ, मेरे ग्रुप ने क्या किया, मेरे स्टाफ ने क्या किया। ये वक्त बड़े इम्तिहान के होते हैं। बाकी लोगों के पास तो कोई भी चॉइस हो सकती है ना, जो लीडर होते हैं ना उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको हर चीज़ में नज़र रखनी पड़ती है। किसी काम की क्वालिटी को अगर आपने मेंटेन करना है ना, तो काम करने वालों को एहसास दिलाए कि मैं तुमसे पहले वहाँ मौजूद हूँ। मैंने अपने वालिद को इस तरह देखा है, मैं मिसाल दे देती हूँ, बाद में मुझे एहसास होता है कि शायद कोई इसको बुरा ही ना कहे, लेकिन वो फिलबदी सी बातें होती हैं ना, लेके सीखी यानी मेरे दिल से खुद ही निकल आती है ये बात, आप ये कह लें। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था, कारोबार था उनका। हम हमेशा उनको देखते थे कि सर्दियाँ भी होती थी ना, सुबह फजर के बाद करीब उठ के चले जाते थे। तो कभी पूछना भी कि आपने जब इतने मुलाजिम रखे हुए हैं, इतने काम वाले हैं फैक्ट्री में, जो भी उन्होंने काम किए माशाल्लाह, सारी ज़िंदगी बहुत काम किए, हर मौके पे हमने अपने बाप को देखा, सुबह सबसे पहले जाते थे और रात को सबसे आखिर में आते थे। तो कहते थे अगर मैं ना गया ना, तो ये चौकीदार ने अगले दिन, जब मैं वहाँ खड़ा होंगे ना, तो चौकीदार को भी पता होता है कि मैंने अगर 8 बजे गेट खोलना था फैक्ट्री का, तो साहब तो यहाँ 7:45 खड़े हैं, और अगर आज मैं नहीं होंगे ना तो ये ढीला हो जाएगा। यानी बहुत ही बातें हमने उनसे सीखी, हालांकि वो टिपिकल 100% बिजनेसमैन थे, लेकिन अल्लाह ने उनका दिल खोला हुआ था, उसके साथ मिली चीज़ें। तो मैं ये बाकी चीज़ें महसूस करती हूँ कि वो चीज़ें अगर हम अपने दीन पे रखें तो हमें उसका कितना फ़ायदा होता है, कि काम करवाने के लिए सर पे खड़ा होना मैं ज़रूरी है। कहते थे मेरा बस ज़्यादा ही बहुत है, उनको पता होता है ना साहब ऊपर है, तो वो सारे काम सीधे हो रहे होते हैं, और अगर इधर उधर होंगे हम तो बात जो होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। असल बात यह है कि जिसको काम करवाना होता है ना, उसके लिए हकीकत में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं खुद समझती हूँ कि काम करना बड़ा आसान है, करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत लूत के वजह से, ये सारी वजूहात जो आपने सुन ली ये तो था ही, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो शायद आपकी तवज्जो नहीं गई, आप में से किसी बिन ने भी नहीं बताई, और वो क्या है कि जब नबी निकल जाता है ना कौम में से, तो फौरन अज़ाब आ जाता है। ऐसा ना हो कि नबी तो पहले निकल जाए और 2-3 ही सही फॉलोअर पीछे भी थे तो अजाब ना आ जाए, ये भी वजह होती है। और ये अल्लाह ताला का एक बड़ा अजीब असूल है कि जब भी कोई नेक बंदा किसी बस्ती में रहता है, कोई नबी था अपने वक्त का, या आज कोई दीन की दावत देने वाला है, वो बस्ती कभी कभी एक इंसान की वजह से भी अजाबों से बची रहती है। یہ صحیح حدیث میں مضمون ملتا ہے. آپ سورۃ توبہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ تین وجوہات ہوتی ہیں کسی جگہ عذاب نہ آنے کی، ان میں ایک یہ ہوتی ہے کہ انت فیہم، نبی آپ کے ہوتے ہوئے مکہ میں عذاب کیوں آئے؟ اور جو ہی اللہ کے نبی گئے، دیکھیے کیسا بڑا زبردست قسم کا قحط آ گیا. اسی طرح ایک دوسری وجہ ہوتی ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں پھر عذاب سے بچے رہتے ہیں. تو یہاں نبی کو یہ کہہ کر کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، سب سے پیچھے رہیے گا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ بس آپ کا جانا اب ایک قسم کا کلیئرنس ہوتا ہے. جیسے جہاز کئی کتنی دیر رن وے پہ گھومتے رہتے ہیں نا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو اب اڑنا بھول گیا یا کوئی اور مسئلہ؟ نہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی کلیئرنس نہیں مل رہی ہوتی کہ اب جائیے، اب جا سکتے ہیں. نبی کا جانا فرشتوں کو کلیئرنس دے دیتا ہے کہ اب آپ جائیے اور قوم کو تباہ کر دیجئے. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کوئی تم میں سے. یلتفت کا لفظ کیا ہوگا بھائی، بتائیے روٹ اس کا. چلیے یلتفت کا آپ ڈھونڈ کے آئیں گے، کل اس پہ بات کریں گے. یہ آپ نے ڈھونڈنا اور ایک دوسرے سے پوچھ کے کرنا ہے، کوئی ایک پوچھ لے تو سب بتا دیں، خود ڈھونڈنا آپ نے. ہاں آ چکا ہے تو پھر تو آپ کو کبھی بھولے گا بھی نہیں. ہاں کل اس پہ بات، اگلے سبق سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہا تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، کیوں بھائی؟ پتھر کا بن جائے گا. میں جب بھی اس جملے پہ آتی ہوں نا تو وہ بچپن کی کوئی پڑی ہوئی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، جو الف لیل وی کہانیاں ہوتی ہیں کہ چلتے ہوئے اگر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ پتھر کا ہو جائے گا. پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے؟ ہاں میں سوچتی ہوں کہ لوگ کیسے بیٹھ کے کہانیاں بناتے ہیں نا. کیا یہاں بھی کچھ ایسی بات تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر کا بن جائے گا؟ ایسی بات نہیں تھی. تین وجوہات سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک، کہ پیچھے کے منظر کی ہولناکی کی وجہ سے، کہ پیچھے اپنوں کو کٹتا پٹتا عذاب کا شکار ہوتا دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے. آسمان سے پتھر برسے تھے اس قوم پہ نوکوں والے، سر کے راستے سے شرمگاہ سے نکل گئے تھے، چنگھاڑ آئی، ان کی بستیاں الٹی گئیں پلٹی گئیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہوا. کتنا ہی سخت دل کوئی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی سرکش اس کے سامنے بندہ ہو، کبھی بھی انسان کسی کے ساتھ برا منظر نہیں دیکھ سکتا. ایک وجہ کہ منظر پیچھے بڑا ہولناک ہوگا، آپ کا دل دکھے گا. اپنوں کو بھی بندہ کوئی جلتا کڑتا دیکھ کر خوش تھوڑی ہوتا ہے، دل تو تڑپتا ہی ہے نا کہ اللہ یہ ان کو کیوں نہیں پتا حق، یا اپنی زندگی کو کیوں مشکل کر کے بیٹھے ہوئے. دوسری وجہ یہ کہ اللہ کا حکم تھا، کہہ دیا تو کہہ دیا، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت بھی معلوم کی جائے. مان لیا تو مان لیا. لیکن ایک تیسرا معنی بڑا خوبصورت ہے، پیچھے کون مڑ کے دیکھتا ہے؟ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کس کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے راستے میں آئے ان کے دلوں میں پچھلی زندگی کی کاروائیوں اور کارستانیوں کی اور وہ بری چیزوں کی محبت بھی نہ رہے، پیچھے کی محبت نہ رہے. اللہ یہ چاہتا ہے ہمیں، اسی کو حنیف کہتے ہیں. ہم اگر آج ایک نئے سفر پہ چل پڑے ہیں نا تو مت اپنے پیچھے والے دنوں کو یاد کیا کریں. ہائے کتنا مزہ آتا تھا، ہائے کیا محفلیں سجتی تھی، کتنا مزہ آتا تھا. اللہ چاہتا ہے کہ دل کے اندر سے ان برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے، محبت ختم ہو جائے. لوگوں کو نہیں چھوڑنا، بری چیزوں کو چھوڑنا ہے. کسی بھی جگہ کو چھوڑتے وقت پلٹ پلٹ کر انسان دیکھتا ہے، کبھی لگے نا کہ میں اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب میں نے واپس آنا ہے نہیں، تو انسان بیٹھ کے پھر گاڑی کے بیک پہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس گھر میں کبھی آنا ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو پلٹ کر پیچھے دیکھا، ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں تین دن غار ثور میں رہنے کے بعد دوبارہ آپ گزرے تو مکہ سامنے تھا، پلٹ کے گئے تھے پھر آگے آئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں چن لے تو پھر آگے ہی دیکھیں. ہم بعض دفعہ اللہ کی طرف آ کر بھی جمع تفریقیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا. جاب کر رہے ہوتے تو آج اتنے کرون ہمارے پاس ہوتے پچھلے چند مہینوں میں جو ہم نے اس قرآن کے سیکھنے میں لگائے. گھر سے جا رہے ہوتے تو گھر تو میرا اس وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ آ چکا ہوتا، بیوٹی کانٹیکٹس میں آ چکی ہوتی اگر ہر ہفتے ہر مہینے بیوٹی پارلر میں جاتی. نہیں، مت مڑ کے دیکھو، جو مل رہا ہے اس کو دیکھو. دیکھیے کہ جب اللہ کے راستے میں آنے والا پلٹ پلٹ کے نفع نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر پلٹ ہی جاتا ہے. ابھی آدھا قرآن آگے پڑھا ہوا ہے، اس میں پلٹنا دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں، شروع شروع میں جوش بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہرے ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے. لیکن جو ہی وقت گزرنے لگتا ہے نا जैसे आप कह सकते हैं कि 15 रोज़े रख लिए तो उसके बाद वीकनेस शुरू हो जाती है बॉडी में, फिर वो दिन गिनते हैं, हाय किस दिन नींद आएगी, हाय 29 का ही चांद हो जाए, हाँ ये भी नहीं देखना। अगर आप इस वक्त अपने दिल को चेक करें, जितने भी लोग मेरे समेत हम सब जो इस कोर्स को कर रहे हैं, कितने इस सोच के साथ इंतज़ार कर रहे हैं अगले 15 पारों का कि जल्दी से पूरे हैं और ख़त्म, और कितने इस अंदेशे का शिकार है कि हाय ये पूरे हो गए तो फिर क्या करेंगे। ये हर बंदे को बताएगी, कौन है जो बिल्कुल एक एक दिन गिन रहे हैं कि हमसे तो बिल्कुल अब और इंतज़ार ही नहीं हो रहा, बस अब चूँकि अब गले की फांस है ना ऊपर जा रही है ना नीचे, बीच में छोड़ते नहीं, आगे जा नहीं सकते, यहीं छोड़ दें। किसी को बच्चों की मोहब्बत, किसी को घर की मोहब्बत, किसी को मौसम का खौफ, किसी को सेहत का खौफ, ये सारी चीज़ें इम्तिहान होती हैं। कामयाब कौन होगा जो चलता ही जाएगा। अब देखिए, जो ड्राइवर पूरा वक्त रियर मिरर में देखे कहाँ जाएगा, गाड़ी टकराएगी ना आगे, उसको पता ही नहीं होगा उसकी गाड़ी रोड से उतर के फुटपाथ पे चढ़ चुकी होगी। इसलिए याद रखें कि ज़िंदगी के सफ़र में भी और हिदायत के सफ़र में भी आगे देखें, ये देखें मिल क्या रहा है, छोड़ी हुई चीज़ों के गम में ना रोएं, हाय क्या क्या नुकसान हो गया, अब और बातें नहीं सुनी जाती, नहीं देखो मिल क्या रहा है। वम दु हई सुतु मरून, और चलते जाओ जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया गया, पलट के ना देखो, अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि अब चलो आगे। कहाँ हुक्म दिया था इनको, उर्दन या शाम की तरफ जाने का हुक्म था कि यहाँ से निकलें आगे जाएं। मंजर कशी की गई, पूरा सपोज करवाया गया, ऐसे लगता है कि आंखों के सामने ये मंजर आ गया है तो और ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बात समझ आती है, शिद्दत वाज़े की जा रही है। कहा कि तुम पीछे ना देखो इसलिए कि वक़दई न इलैहि ज़ालिकल अम्रा अन्नदा बिरहा उलाई मख्तू उन, और हमने बज़रिया वही लूत अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया इस हुक्म से कि यकीनन इनकी जड़ काट दी जाएगी जबकि वो मुसबहीन सुबह कर रहे होंगे। हजरत लूत को इशारा कर दिया गया था कि सुबह उठते ही इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। आप इमेजिन करें, कोई दुनिया की ताकत 100% नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी कोई किसी को पता चल जाए कि सुबह आज फजर से फौरन बाद जलजला आएगा और ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा, दिल की हालत क्या होगी। अपने निकलने का तो खुशी क्या होगी, गम होगा कि इतनों को हम जानते थे उनका क्या बनेगा। अल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहले से बता चुका। और आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ मक्तू जो है ना, कता से काटे हुए, मफूल का वज़न है, काट दी गई, कट गई, और मुसबहीन सुबह के वक्त, सुबह जो होती है ना ये ज़िंदगी की अलामत होती है, लेकिन उनके लिए जो जागेंगे और जो सोते रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। याद रखिए कि जो लोग अपने सुबह के वक्त का इस्तेमाल सही नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इशारा दे दिया कि सुबह सुबह तक सबको हलाक कर दिया जाएगा, और जितनी कौमों पे अजाब आए उनमें से अक्सरियत पर सुबह के वक्त आए। अब ज़रा सोचिए, नबी का तो दिल गम से भरा पड़ा है, उनकी तो रात पता नहीं कैसी कटी होगी, लेकिन ज़ालिम कौम जो थी ही नफ्स परस्ती की मारी हुई, उनके हालात क्या थे, खबर मिली कि बड़े खूबसूरत लड़के आए हैं दाऊद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में, तो हुआ क्या, वजाहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और इतने में आ गए शहर वाले खुशियां मनाते हुए। यहाँ कौन सी यस्तबशिरून है, ये उनके लस्ट की तरफ इशारा है, राल टपकाते हुए, गंदी बातें सोचते हुए, इमेजिन करते हुए कि चलो नया शिकार हाथ आया उसको पकड़ लेते हैं। قال انها اولائي ضيفي فلا تفضحون, उन्होंने कहा कि बेशक ये मेरे मेहमान हैं, मुझे इनके मामले में रुस्वा ना करो। फादवात हारूट है तफदहून का, किसी के ऐब बयान करना और दूसरों के सामने जलील करना। कहा कि देखो ये मेरे मेहमान हैं, तुम गलत चीज़ ना सोचो। इनकी बीवी ने कहते हैं कि घर के ऊपर झंडी लगाई हुई थी, जब भी कोई ऐसे मेहमान आते तो वो उस झंडे को लहरा देती, कौम के लोगों को पता चल जाता, वो खुशी खुशी आए कि ये लड़के हमें दें। ज़रा इमेजिन तो करें, लगता है कि कोई कानून का डर नहीं था, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर रहा था, रात के वक्त है, नाइट क्लब खुले हुए हैं, कोई आए कोई जाए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसे वक्त में जो चीज़ रोकती है वो कौन सी है, वत्तकुल्लाह वला तुख्ज़ून, और अल्लाह के गज़ब से डरो और मुझे रुस्वा ना करो। ये है अल्लाह का खौफ जो सबसे बड़ा चौकीदार होता है, सिक्योरिटी मैन, पुलिस मैन, गार्ड है ये बंदे का, कि देखो अल्लाह से डरते हो तो चले जाओ, और बाकी रह गई बात कि ये मेरे मेहमान हैं, तुम इनके सामने ये गलत काम करके या इनके साथ गलत काम करोगे तो मुझे बड़ा जलील करोगे, क्योंकि मेहमान की इज्जत मेज़बान पे फ़र्ज है। मेहमान की जान, माल और इज्जत जो है ना, ये मेज़बान के ज़िम्मे होती है। इससे बहुत ही गहरा नुक्ता मिलता है जो ख़ास तौर पे यंग बच्चों के माँ बाप के लिए काबिले गौर है, कि कभी आपके घर में किसी की बेटी आई हुई हो, वो आपकी बहन की हो सकती है, भाई की हो सकती है, आपके बच्चों और बच्चियों के दोस्त हो सकते हैं, तो आपको उनकी इज्जत, उनके जान माल की हिफाजत करनी चाहिए। चोरी वैसे भी बुरी है, बदतरीन चोर वो है जो अपने मेहमान की चीज़ चोरी कर ले। बेइज्जती करना वैसे ही बुरा है, बदतरीन वो है जो घर आए मेहमान को बेइज्जत कर दे, उसको खाना ना दे। और हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कुछ तो कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ खुलेआम ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाज़ जगह हमारे घरों में जब बच्चे खालाओं, फूफियों, चचाओं के घरों में रहने जाते हैं, या ख़ास तौर पे कोई खुशी गम का मौका है जहाँ सारा ख़ानदान जमा है, तो वहाँ तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को किसी के घर में स्लीप ओवर के लिए छोड़े ही ना। हर चीज़ खोलने की नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे फितने होते हैं जो ऐसे मौक़ों पे सामने आ जाते हैं। क़ालू अवलम ननहक अनिल आलमीन, वो बोले क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि दूसरों के मामले में दखल ना दिया करो। ये कौन कहता है? छिड़ खा गए, कहेंगे ये तुमने ठेकेदारी ली हुई है, हर एक को समझाना शुरू कर देते हो। ये वो शख्स होता है जिसका दिल नसीहत से बेजार हो चुका था। कठोर दिल इंसानों की ये अलामत होती है, ढिटाई की बात है, बद अखलाकी का मुजाहरा है, कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम इन अजनबियों के क्या लगते हो जो तुम इनकी हिमायत कर रहे हो, कि हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि अजनबियों की हिमायत ना किया करो या इनको अपना मेहमान ना बनाया करो। ये सारी गुफ्तगू उस वक्त हुई जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये इल्म नहीं था कि ये अजनबी मेहमान अल्लाह के फरिश्ते हैं और इस कौम को तबाह करने के लिए आए हैं। सूरह हूद में हम इसकी डिटेल्स पढ़ चुके, कहा कि तुम पीछे हो जाओ। आज भी आप देखिए कि जब इंसान लस्ट के पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, इज्जत बेइज्जती का फ़र्क नहीं लगता, और मना करने वाले को बंदा डांटने लगता है। सूरह ज़ारियात में गालिबन आता है कि फज़क्किर इन ज़िक्र तनफ़ौल मोमिनीन। हमने फ्रूट्स ऑफ ईमान में सूरह इब्राहिम की आयतों में भी ये बात की थी कि ईमान का एक फ़ायदा क्या होता है, कि बंदे को नसीहत से फ़ायदा होता है। और जो बंदा नसीहत सुन के कहे ना चुप करो, अपना मुंह बंद रखो, मुझे ना सुनाओ, तकरीर ना शुरू कर दो, तो समझ लें कि वो दिल के सुराख ही बंद है जिसमें नसीहत का पानी जाना था, तो ये तो इसको और ही सख्त करेगी। तो लिहाजा अपने लफ्ज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। नन्हा का जो लफ्ज़ है नून हा या से है, नहीं अनिल मुनकर में भी वही लफ्ज़ आता है, यहाँ से आपको कौम लूत का एक खुद साख्ता कानून भी समझ आता है कि हम जो चाहें करें, हमें कोई ना रोके। हज़रत लूत हमें रोक नहीं सकते, ख़ास तौर पर मेहमानों से। आजकल कुछ कौमों ने भी यही मिजाज बनाया हुआ है, कुछ अफराद ने भी, कहते हैं जो चाहो करो, जैसा चाहो जियो, जो चाहो करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब देखिए कि कौम लूत में किसी किस्म की खैर नहीं रह गई थी, कोई रमक नहीं थी। अल्लाह की मार्फत का जो एक पायलट फ्लेम होता है ना, कि जिससे शोला लगता है, वो भी बंद हो गया था, और बद अमालियों और गुनाहों का यही नतीजा होता है कि जब लोग किसी नसीहत करने वाले की नसीहत को सुनने के लिए भी तैयार ना हो, कहते हैं ज़ुबान को बंद कर दो, निकाल दो इनको यहाँ से, ये बड़े नेक बनते हैं, हमें मना करने वाले। और ये कैफियत जो होती है ना, ये मादी तरक्की याफ्ता कौमों की होती है। आज आप दुनिया का हाल देख लें, जो मुल्क या जो कौमें मादी तौर पे मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है ना, उन्होंने अखलाकी तौर पे उतनी ज़वाल याफ्ता। दो इल्म अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दिए हैं। नंबर एक इल्मुल अदियान, दीन का इल्म, रिलीजियस नॉलेज, और दूसरा है इल्मुल अब्दान, बदन का नॉलेज, यानी मटीरियलिस्टिक अप्रोच। इल्मुल अब्दान ऐसी है जैसे साइंस, रिसर्च, मीडिया, नॉलेज, और इल्मुल अदियान है वही का, कुरान। جو لوگ اپنے اولادوں کو یا خود کو علم الادیان سے تو کاٹ لیں یا ایک پتلی سی ڈوری باندھ دیں کہ مولوی صاحب سے جا کے قاعدہ پڑھو اور اردو میں عیسائی چاہے بس عربی کا ایک دفعہ قرآن پورا کر لو تاکہ ہمارا مردہ بخشا جائے کہ ہم نے بچے کو قرآن ایک دفعہ پڑھا دیا تھا. انہوں نے تو علم الوحی کو ایک پتلی سی ڈوری کے ساتھ باندھا اور ساری توجہ بچوں کی لگ گئی علم الابدان پہ, اور اس کے لیے دوسری جگہوں پہ رہنا پڑے, جانا پڑے, کرتے رہو. ایسی قوموں میں پھر اس قسم کی برائیاں زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ اپنے کام سے رکھو, چپ رہو. خواہش پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ دین والوں کو کہتے ہیں تم چپ رہو, ان کا منہ بند کرو, اپنے کام سے کام رکھو. آج بھی لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. تو یہ ڈھٹائی کی علامت ہے. ایسی قوم سمجھے کچرا بن گئی ہوتی ہے. وہ شکل کے خوبصورت ہوں, ان کے رنگ اچھے ہوں, قد کاٹ اچھے ہوں, اللہ کہتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کچرے کے اندر آگ کی ایک تیلی چھوڑو تاکہ ان کو جلا کے راک کیا جائے اور دنیا کے اندر سے تھوڑا سا پولیوشن کم ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ بد قسمت جو لوگ ہیں یہ اس بات کو سمجھ جائیں, لہٰذا کہنے لگے, قال, کہا, ہاؤلائی بناتی ان کنتم فائلین, یہ ہے میری قوم کی بچیاں, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو. انہوں نے آپشن دی. یہاں بناتی کا لفظ بنت سے ہے, دو معنی ہے اس کے. نمبر ایک کہ قوم کی بیٹیاں نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک آپشن دی, ایک آلٹرنیٹو دیا کہ حرام راستے سے جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو حلال سے کر لو. اللہ نے فطرت میں مرد اور عورت میں کشش رکھی ہے, مرد اور مرد میں کشش تو نہیں ہوتی, اور عورت میں کشش نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ میں سے میگنیٹ کو جانتے ہیں, ایک پازیٹیو پول ہوتا ہے, ایک نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو کے ساتھ پازیٹیو رکھیں گے نا تو یہ دور ہوگا, اور نیگیٹو کے ساتھ نیگیٹو رکھیں تو یہ دور ہوگا. چلے اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے بیٹری, ہماری چھوٹی پینسل سیلس جو ہوتے ہیں, دو سیل آپ کیلکولیٹر میں ڈالتے ہیں, آپ دونوں ایک ہی رخ کے ڈال دیں تو انرجی نہیں نکلتی, اپوزٹ وے میں لگاتے ہیں تو انرجی نکلتی ہے نا. اللہ نے سیکس کے معاملے میں یہ فطری اصول رکھا, اپوزٹ کے اندر اٹریکشن ہوگی, وہ قریب ہوں گے, اور جو ایک جیسے ان کو دور ہونا چاہیے. یہاں ینگس کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا کہ اگر کسی کو اپنی ہی سے جنس کے اندر کوئی اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو اس کو کچھ فکر کرنی چاہیے. بعض لڑکوں کی لڑکوں کے لیے لکس بڑی گندی ہوتی ہیں. بعض لڑکیاں اپنی دوستوں کے ہاتھ پکڑنے, ان کو چھونا, ان سے بات کرنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, یہ ان یوژول باتیں ہیں. اس کا ایک لامحالہ نتیجہ کیا ہوتا ہے, میں نے خود جو سائنس میں چیز پڑھی ہوئی ہے کہ جب آپ زیادہ دیر تک کسی کو دو ایک جیسے پول میں رکھ دیتے ہیں نا تو بالآخر ان دونوں کی ہی قوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آج کے دور میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سیم سیکس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ اپنے اپوزٹ سیکس سے بھاگتا ہے. شادی سے وہ لوگ دور بھاگیں گے, شادی شدہ ہوں گے تو اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. لڑکے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی, ابھی 30 سال کا تو ہوا ہوں صرف. بیٹیاں ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی. آج کے دور کا تحفہ ہے یہ کہ مجرد رہو, غیر شادی شدہ رہو. کیا خیال ہے کہ بہت نیک پاک ہے, ان کو عبادت کا وقت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے؟ نہیں, وہ چیزیں جو حرام سے پوری ہونے لگتی ہیں نا وہ حلال سے بندہ نہیں چاہتا. اس لیے کبھی آپ کے بچے بچیوں میں کوئی یہ کہے نا مجھے شادی نہیں کرنی, تو یا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے کہ اس کے اندر میڈیکلی کوئی مس فٹ ہے, یا کسی پھر دینی رہنما کے پاس لے جائیں کہ دیکھو کہ یہ کسی بری سوچ کا شکار تو نہیں ہے. ہم لے جاتے ہیں کسی جادو کا علاج کرنے والے کے پاس. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائی. یہ اگلی آیت میں آتا ہے. یہ جو بناتی اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اپنی بیٹیاں بھی پیش کی کہ نکاح کر لو. بعض لوگوں نے یہاں سے بہت ہی گندا معنی نکالا, اور خاص طور پہ بنی اسرائیلیوں نے بائبل کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت لوط نے کہا کہ چلو تم ہومو سیکشولیٹی نہ کرو, میری بیٹیوں سے زنا کر لو, اور بڑے گناہ کی بجائے دوسرے پہ لے گئے. یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی ایک گندی چیز کو دوسری گندی چیز سے صاف کرنا شروع کر دیں. یہ ہرگز مراد نہیں ہے. ان کی بے بسی تھی, وہ چاہتے تھے یہ غنڈا گردی کر رہے ہیں, یہ لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا, کوئی مرد مسلمان نہیں ہوا, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں مرد سپورٹ نہ کریں گے تو ہم کام کیسے کریں گے. حضرت لوط کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ماں باپ نہ تھے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے گھر میں یہ پلے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے نبی کی بات پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ وہ اتنے بے بس ہوتے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سہارا ہوتا تو میں اس کو پکڑ لیتا. اللہ بڑے اچھوتے انداز میں نفس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اس کہانی کے دوران ہی، کہ لا عمروکا انہم لفی سکرتہم یا مہون. اے محبوب، آپ کی زندگی کی قسم. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو ساتھ ایک دم کہانی کے دوران مخاطب کر دیا. تعظیم اور تکریم کی انتہا ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ قسم کھا کر آپ کو عزت دی گئی ہے. اہم چیز کی قسم ہوتی ہے نا، جیسے والسماء والطارق. اسی طرح اللہ کے نبی کی عمر، حقیقت میں صحیح عمر تو وہی تھی، 63 سال تھے، لیکن اللہ کے نبی وہ کام کر گئے جو شاید 63,000 لوگ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب کیا ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال یہاں سے اٹھتا ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم کھاتے دیکھا تو پکار کر کہا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. ہاں، جس کو حلف اٹھانا ہو تو اللہ کا نام لے کر اٹھائے، ورنہ خاموش رہے. ٹھیک ہے، تو باپ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. یہ کہنا کسی کے باپ کی، کسی کے ماں کی. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، اپنی ماں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کی بھی اس وقت کھاؤ جب کہ تم اپنے قول میں سچے ہو. تو پتہ کیا چلا کہ ہم نہیں قسم کھا سکتے، اللہ نے کھائی اس کی مرضی. جیسے اس نے سورج چاند ستاروں کی کھائی، اسی طرح دوسروں کی بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس پہ ہم بات سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے کر بھی چکے ہیں. اب ذرا منظر دیکھیے گا کہ جس سے یہ قوم ہلاک کی گئی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جبکہ سورج نکل رہا تھا. مشرقین، مشرق سے، مفعل، سورج نکلنے کا وقت یا جگہ. یہ اسم ظرف ہوتا ہے، اصل میں جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وقت کے لیے بھی. بالکل سورج کے ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب آ گیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ سورج نکلتے وقت کا عذاب آنا، بعض لوگ چڑھتے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. چڑھتے سورج کے پجاری کا لفظ بھی آپ نے محاورتاً سنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عموماً قوموں کو ان کے شرک یا ان کے برے کاموں کی حالت میں پکڑتا ہے. دوسرا، اگر اس قوم کے ناطے سے ذرا آپ سوچئے، عموماً ایسے گندے کام کرنے والے ساری ساری رات جاگتے ہیں، اور جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سوتے ہیں. اللہ نے غفلت میں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے نا کہ ان کو اس کام کے دوران ہی پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو غفلت میں پکڑتا ہے. گناہ کر کے سویا، اب سوتا ہی رہے گا، اب اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے. اور سیخہ کا لفظ ہولناک آواز کو کہتے ہیں. آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی کہ 105 ڈیسیمل کا شور کان کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے. ذرا سے شور میں ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں میرے تو کان پھٹ رہے تھے. یہی حال اس قوم کا ہوا، اور صرف آواز نہیں آئی بلکہ فجعلناها عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا. یعنی عالیہا کیا ہے؟ ان کی چھتیں کہاں چلی گئیں؟ نیچے آ گئیں. اور سافلہا، ان کے فرش اوپر چلے گئے، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. کبھی گاڑی کہیں الٹتی ہے زور سے تو آپ دیکھیے کہ چھت نیچے ہوتی ہے اور سیٹیں جو ہے وہ اوپر الٹی ہو کے گری ہوتی ہیں. یہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پر ڈالا اور آسمان تک لے گئے. کہتے ہیں مرغوں کی آوازیں سنی گئیں فرشتوں میں، ان کے جو بستی کے مرغیوں اور جانوروں کی آوازیں تھیں، اور وہاں سے جا کے پلٹا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے برسائے ان پر کنکھر کے پتھر. حجارہ، حجر سے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو پہلے سے طے شدہ تھے، یعنی بلٹس کی طرح ان کو وہ پتھر لگے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز جتنی زیادہ بلندی سے گرتی ہے نا، اتنا اس کے اندر پریشر آ چکا ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ سی این ٹاور ایک بہت بلند ٹاور ہے دنیا میں، اس سے اگر صرف ایک پینی جس کا شاید ایک گرام بھی وزن نہیں ہوتا گا، وہ کسی شخص کے اوپر پھینکی جائے تو جس کے اوپر وہ گرے گی وہ مر جائے گا. وہ بالکل بلٹ کی طرح پریشر کے ساتھ گرے گی نا. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پتھر آسمان سے پھینکے، جس بندے کے اوپر گئے وہ اسی کے ساتھ مر گیا. آج بھی آپ دیکھیں جیسے اولے گرتے ہیں یا تیز بارش آتی ہے تو وہ چپتی ہے نا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو اوپر نیچے کر دیا کہ کچھ بھی نہ رہا ان کے اندر۔ کَإِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کھیل نہیں ہے، یہ عبرت کی چیزیں ہیں۔ متبسمین کا لفظ نیا ہے آپ کے لیے، واو سین میم اس کا روٹ ہے۔ وسم، وسم کا ایک معنی ہوتا ہے داغ، سٹین، نشان۔ سیما کا لفظ چہرے کے لیے، علامت، نشانی کے لیے آتا ہے۔ تو متبسمین کون ہے؟ جو نشانیوں سے پہچان لیں۔ مراد کیا ہے؟ اہل فراست لوگ، جو دوسروں کو دیکھ کر پہچان لے یہ کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید کی روایت ہے، کہ نور فراست رکھنے والے اس سے مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتق الفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آپ نے کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس حضرت عثمان کی خدمت میں آئے تو راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی، تو حضرت عثمان نے ان کو دیکھ کر کہا کہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، یعنی کچھ اس قسم کا مفہوم تھا بات کا۔ تو حضرت انس بول اٹھے کہ کیا آپ پہ وحی ہوئی ہے اس بات کی؟ تو کہا وحی تو نہیں اتری، لیکن یہ تو دلیل اور فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ واقعات ایک تو عام حالات میں سارے ہی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اس سے بہت نصیحت لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی تکلیف آپ کے اوپر آئے تو آپ کو پتہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے سعید معوید بغیر ہی، بعض کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور بعض کہتے ہیں یہ قول ہے، صرف کہاوت ہے، کہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس قوم کو اللہ نے مارا تو آج بھی تو مار سکتا ہے نا۔ اتنے پریشر سے وہ بستی نیچے گری تھی کہ وہ جب واپس آ کے گری تو وہ پوری زمین کے اندر چلی گئی جگہ، آج بھی ڈیڈ سی، بحر مردار، نمک کتنا ہے، مچھلی وہاں نہیں رہتی، انڈا ڈالو تو ابل جائے، آج تک وہاں کوئی کسی جانور نے انڈے نہیں دیے۔ لاوا کے نوا کے پتھریلے نوکیلے پہاڑ آج بھی موجود ہیں۔ تو اس قوم پہ ایک سے زیادہ عذاب آئے اور وہاں سے یہ معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح یہ عذاب آیا تھا، آج بھی زمین کی حرکات کو دیکھنے والوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہاں آج سے اتنے سال پہلے واقعی کوئی ایسا عذاب آیا تھا کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کا دور تھا۔ چلیے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نشانیوں میں آج ہم مسلمانوں کو ہی لے لیں، غیروں کو تو چھوڑ دیں۔ کیا ہمارے پاس بھی کوئی آثار قدیمہ ہیں؟ کوئی ہڑپا یا موہنجو داڑو یا سندھ کے اثرات ہیں؟ ہم نے تو آج ان کو کلچر بنا لیا، ہم نے اس کو انڈس ویلی کے نام پہ اتنا معروف کر دیا کہ اسی میں سے ڈانسنگ گرل جو نکلی اس کو ہم نے نشان بنا دیا اور پہچان بنا دیا، بل نکلے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ جو ایسے زمین کے اندر سے آثار قدیمہ جو نکالے گئے ہیں اس کے اندر شرکیہ چیزیں، بت ہیں، ننگی تصویریں ہیں، اور آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے اپنے جو میوزیمز ہیں وہ بھرے پڑ رہے ہیں ایسی چیزوں سے، اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کو پوری پوری بسیں لے جا کے وہاں سیر کرائی جاتی ہے۔ میں خود گئی ہوئی ہوں ایک موقع پہ، کسی ٹیچر نے ہمیں نہیں بتایا کہ ذرا غور کرو اس میں کیا نشانی ہے۔ کوئی بات تو کرے، کہتے نہیں یہ ہماری تہذیب ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ اللہ کو نہیں لگتا کچھ کہ آپ اپنا نام پاکستان رکھیں یا آپ اپنا نام کو نہ پاکستان رکھیں، جو کام ہوں گے اللہ آپ کو اس پہ پکڑائے گا۔ عبرت کا ذہن ہونا چاہیے۔ آج حال کیا کہ عبرت تو ہمارے پاس ایک چٹکی برابر نہیں ہوتی، اور کلچر منوں کے اعتبار سے ہو گیا۔ آج جتنی چیزیں کلچر کے نام پہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اصل میں اس میں بہت ساری شرک کی یادگاریں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيم، بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، بالکل ہائی وے پہ تھی۔ لوگ جاتے تھے جب مکہ سے شام کی طرف تو راستے میں دیکھا کرتے تھے۔ امام کا لفظ یہاں جو ہے نا واضح راستے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اسی پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا۔ اور مقیم کہتے ہیں دائمی، قائم رہنے والا، ایسا راستہ جس پر بہت آمد و رفت رہے۔ ہم کہتے ہیں نا بڑی آباد سڑکیں ہیں، وہاں تک موجود ہوتا ہے، یعنی یہاں اشارہ ہے اس راستے کی طرف جو کہ اس قوم کی طرف سے جاتا تھا اور حجاز سے شام کو جاتا تھا، یہاں یہ قوم تھی۔ آج بھی جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہوا۔ ان فی ذٰلک لآیت للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان والے واقعی ان چیزوں سے عبرت لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج اگر مسلمان بچوں کو یا آج کی نسلوں کو یہ واقعات پورے مورلز کے ساتھ پتہ ہوں تو کبھی بھی اس قسم کی برائی جو اب عام ہے, جس کو اتنا میں سوچتی ہوں کہ عام کر دیا گیا کہ بعض لوگ اس کے لیے پہلے جھجک رکھتے تھے, اب جھجک بھی نہیں رکھتے. میں کسی بھی مسلمان ملک میں ہی تھی, بالکل ینگ بچی ہوگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرحلے 14-15-16 سال کی ہوں گی, انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور بالکل میرے سامنے آ کے بات کی کہ پہلے تو میں سمجھی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں, اور ان کا اشارہ یہی تھا کہ کیوں اسلام منع کرتا ہے ہوموسیکشولیٹی سے, اٹس یور باڈی, اب جو مرضی چاہیں کریں, یعنی اس کی لاجک مانگ رہی تھی مجھ سے. میں اس کا شکل دیکھ رہی تھی کہ شاید میں اس کی بات غلط سمجھ رہی ہوں, یعنی شاید معصومیت سے پوچھ رہی ہوگی لیکن معصوم لگ نہیں رہی تھی. کہتی تھی کیا ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, برائی کیا اس میں. جب بہت عقل استعمال کرتے ہیں نا پھر ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کا بعض دفعہ شادی کے بعد بھی لوگ نام نہیں لے پاتے تھے, اب کمارے بچے بچیاں پریگننسی کی باتیں, شادی کی باتیں, دس اینڈ دیٹ عام کھلے عام کرتے رہتے ہیں. چیزیں کھل جاتی ہے نا تو وہ کام پھر برے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں غور کرو, آنے والی نسلوں کی فکر کرو. اگر تم ان کو قرآن کے نور سے نہیں جوڑو گے, ان کی زندگی میں یہ روشنی نہیں آئے گی تو بہہ جائیں گی نسلیں. حضرت لوط کی قوم کوئی کافر قوم نہیں تھی, مسلمان قوم تھی. یاد رکھیں, پھر لکھ لیں, جتنی قومیں تباہ کی گئیں یہ مسلمان قومیں تھیں, یہ کافر قومیں نہیں تھیں. نبی آتے تھے, نبی کافروں کے پاس نہیں ہوتے, لیکن ماننے والے تھوڑے اور انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور ایسے ہی قوموں میں پھر ایک اور قوم تھی جس کا نام اصحاب الایکہ ہے. صرف دو جملوں میں اس کا ذکر کر دیا گیا, وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے. کیا کیا ہم نے, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی انتقام لیا کرتے ہیں. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ بھی کھلی شاہراہ پہ تھے. اب یہ کون سی قوم تھی اصحاب ایکا, اور کس قوم کا تذکرہ ہے؟ تو اصحاب الایکا جو تھے اصل میں قوم شعیب کی قوم کا نام ہے. ایکا کہتے ہیں گھنے درختوں کی جگہ کو, جنگل. مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور گنجان آباد تھا, ہر طرف باغات اور شاداب درخت تھے, تو اسی وجہ سے اس قوم کو اصحاب الایکا بھی کہا جا رہا ہے. اور جو قوم غلط کام کرتی ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے لیکن اس کا انجام بہت عام ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے اور وہ اس کے اندر پورے نہیں اترتے, اللہ لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت رکھتے ہیں. لیکن جب لوگ ان چیزوں سے عبرت لینے کی بجائے اپنے آپ کو انہی چیزوں میں عام کرنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم تھی کہ 400,000 لڑنے والے آدمی موجود تھے ان کے اندر, 20,000 قبریں دریافت ہوئی ہیں اس قوم کی جگہ پہ جہاں یہ رہے. انڈیا سے حجاز, مصر, شام تک آنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا پہلے, قریش بھی یہیں سے گزرا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیدھے راستے پہ تھے, آنکھوں دیکھی چیز ان کو دکھائی جا رہی ہے. جنگل کے بسنے والے لوگ تھے, درختوں کا جھنڈ تھا, اور قوم لوط کے بعد کا زمانہ قوم شعیب کا ہے, حضرت ابراہیم کے تیسرے بیٹے کی طرف نسبت ہے. اس پہ بھی ہم بات کر چکے پیچھے, بہت غلط کام کرتے تھے. ان کا ظلم کیا تھا, لظالمین, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. فانتقمنا, ہم نے انتقام لیا. اور آگے دیکھیے, انہما, یہ دونوں قومیں, کون سی دونوں, قوم لوط اور قوم شعیب, یہ بھی کھلے راستے پہ تھی. آپ دیکھیے کہ ایسی جگہوں پہ جا کے بعض دفعہ اب ایسے ہوٹلز بن رہے ہیں جہاں لوگ زنا اور بدکاری کے اڈے قائم کرتے ہیں, جوا کھیلا جاتا ہے. امیجن کریں ذرا کہ کھنڈرات یا ایسی بے آباد جگہوں پہ جا کے زنا اور فحاشی کرنے والا کیا اس شخص کے برابر نہیں ہے جو قبرستان میں جا کر زنا کرے. دل کی مردگی کی بات ہے, یہ قبرستان ہی تو ہے, باقی قبریں جو ہیں وہ ہمیں دکھتی ان کی دکھتی نہیں ہیں. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے نا, جو لوگ وہی کو امام نہیں بناتے وہ خواہش کو امام بنا لیتے ہیں. اور جو بندہ غلط کام کو اچھا نام دے دے, جو بھی دے دے, اس سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کے واقعات کو یہاں صرف ایک ایک لفظ میں بتا دیا کہ نصیحت لے لو, ارادہ کر لو. اور امام لفظ کو پھر بتا دوں کہ حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے, اوم, ارادہ کرنا. امام کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے, نماز میں جو امام ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے نا کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہم پڑھتے ہیں. ماں کو بھی کہتے ہیں امی, کیونکہ بچہ ماں کا ارادہ کرتا ہے, ہر بات میں ماں کے پیچھے بھاگتا ہے. جسے لوگ فالو کریں, امام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی, بس جس کو لوگ فالو کریں وہ امام ہے. کوئی اچھے کاموں کا امام ہوتا ہے, کوئی برے کاموں کا امام ہوتا ہے. اب سورت کا نام چونکہ سورہ ہجر ہے تو انبیاء کے قصے میں آخری نام آ رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو. ہجر کا لفظ ہے نا, یہ حجر سے ہے, پتھر کو کہتے ہیں, پتھروں والا علاقہ, یعنی جیسے ماؤنٹینز ہوتے ہیں نا اس علاقے, اس طرف اشارہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا دوسرا نام ہے یہ, اور قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا یہ. مدینہ اور تبوک کے درمیان کی یہ جگہ تھی. آج کل اس بستی کے قریب العلا, الف لام عین لام الف نام کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہے, اور ہجر مدائن صالح کے نام سے آج بھی معروف ہے. حضرت صالح کو اللہ نے بھیجا لیکن انہوں نے جھٹلایا. پیچھے ہم واقعہ سن چکے ہیں. کب آتئی نہ ہم آیاتی نہ, ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھیں. کیا دی تھیں؟ ناقت اللہ, اونٹنی پیٹ سے نکلی تھی پہاڑ کے, لیکن فقان انہا موردین, وہ اس سے اعراض برتنے والے تھے. اعراض برتنے والے تھے اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا تو پھر ان کی ایک بات نہ سنی گئی. کتنے زیادہ پڑھے لکھے اور کتنے زیادہ محنتی لوگ تھے, یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ریسورسز دیے تھے کہ وکان ینحتون من الجبال بیوتن آمنین, وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر, اور وہ بے خوف و خطر اس میں رہا کرتے تھے. یعنی اتنے مضبوط گھر بناتے تھے کہ جیسے شاید اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے, پتھروں کو کھود کھود کے اس میں گھر بناتے تھے. اور جب قومیں دنیاوی طور پہ بہت اپنے گھروں اور اپنی جگہوں کے لیے کانشیس ہو جاتی ہیں تو بعض دفعہ ان کو اپنی آخرت نہیں یاد رہتی. اور کانو کا لفظ ہے ماضی استمراری کے, گویا کہ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, کنٹینیوس ٹینس کو کہتے ہیں نا, ایسا کرتے تھے. ین ہت ان کا لفظ نون خا تا سے نہتا, تراشنے کو کہتے ہیں. من الجبال بیوتن, بیوتن بیتن کی جمع ہے, اور آمنین آمن کی جمع ہے, امن سے رہنے والا. یعنی بے فکرے لوگ تھے, مالی خوشحالی تھی, لیکن پھر وہی گھر ان کے قبرستان بن گئے. ایسے لوگوں کو جب بتایا جاتا تھا کہ اصل گھر یہاں نہیں وہاں بناؤ تو ان کو یہ باتیں عجیب لگتی تھی, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذت خمصیحت مصبحین, بس پکڑ لیا انہیں خوفناک چنگھاڑ نے جب کہ وہ صبح کے وقت اٹھ رہے تھے. فما اغنانہم ما کانوا یکسبون, پس نہ فائدہ اٹھایا انہوں نے اس مال سے جو وہ کمایا کرتے تھے. جو گھر بناتے رہے ساری زندگی, اس میں سے کچھ بھی نہ ملا, اور سب کچھ ان کی زندگی کا ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, خراب ہو گیا. امیجن کریں ذرا, ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پوش قسم کی قوم ہو اور اس کے اوپر ایک دم عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو پکڑا. صحیح خا, تیسری قوم جو چیخ سے مری. ہاں, نہ چیخ نظر آتی ہے, نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں, نہ اس کے آگے کوئی بند باندھ سکتے ہیں. اذیت ناک منظر ہے نا, کہیں بچ نہیں سکتے. بارش ہو, بندہ چھت کے نیچے چلا جائے, لیکن آواز سے کون ہو؟ اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ جسے چاہے مارے, جس کو چاہے لے, لیکن یہ لوگ پکڑے گئے. اب دیکھیں کہ آج دنیا میں جب لوگوں کو بہت ترقی ملتی ہے, مادی ترقی, تو وہاں سب سے زیادہ اس کا اظہار وہاں کے گھروں کی صورت میں ہوتا ہے. بلڈنگس, ٹریڈ سینٹرز, بڑے بڑے گھر, ولاز, اور وہی ولاز ان کے قبرستان بن جاتے ہیں. ان کے گھر ان کی قبریں بن گئے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. یہ چونکہ یہ قوم عاد, سمود, جتنی بھی قوموں کے تذکرے پڑھیں, یہ اپنے وقت کی بہت بڑی بڑی قومیں تھیں. اور جب کوئی دنیاوی عروج پہ آتا ہے نا اور دوسرے بھی اس کو بڑا کہنے لگے, تو اصل میں وہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا ہی سمجھنے لگتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے حکم سے صرف ایک فرشتے کے چیخ مارنے سے تباہ ہو سکتی ہے. کذب ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا, آگے آپ پڑھیں گے جا کے تیسرے بارے میں. ایسے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ان قوموں کا, کیسے لگتا ہے کہ جیسے مسل کے رکھ دیا ان کو. اصل ان کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دی تھی وہ کھیل کود کے لیے نہیں تھی, گھر بنانے کے لیے نہیں تھی, بلکہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور بے شک قیامت تو آنے ہی والی ہے, لہذا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بس اے نبی آپ ان سے درگزر فرمائیے ان سے عمدگی کے ساتھ. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, بے شک آپ کا رب سب سے بڑا خالق, سب کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پہ اصل میں انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ پورا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے انشاءاللہ سورت کے آخر تک ایک ہی ٹاپک ہے کہ اللہ کسی کو یوں تباہ نہیں کرتا. اور یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا مقصد کھیل کود نہیں, لیکن آج لوگ رام کی لیلا بنا کے کھیلیں, آج زندگی کو ایک فن پلیکس بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا, ہر چیز اپنی جگہ پہ, ہزاروں صدیاں گزر گئیں, آسمان زمین سورج اسی طرح نئے کے نئے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے, جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے, تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہ آپ درگزر کریں, آپ ان کو دیکھیں ہوتا کہ ان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن ادب اور حسن خلق کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ خوب اچھی تعلیم دیتا ہے. ہمارے لیے بھی اس میں عمل یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کو بے مقصد زندگیاں بسر کرتا دیکھیں تو ان پہ رحم کھائیں, برا نہ کہیں بلکہ ان کو میسج دیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب زندگی میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا نا, تو زندگی صرف کھیل تماشا بن جاتی ہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو رب چاہی ہے, اور ایک وہ ہے جو من چاہی ہے. لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے جو من چاہی ہو, اللہ کے کلام سے جڑنے کے بعد رب چاہی زندگی اچھی لگتی ہے. ہم اپنے لیے خود ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی چاہ رہے ہیں. کبھی سوچے تو آسمان اپنی مرضی نہیں کر رہا, زمین پھل پھول درخت نہیں کر رہے, ایک ضابطے کے پابند ہیں, تو پھر میں کیوں اپنی مرضی کروں, پھر میں اپنی من مانی کیوں کروں. اور جس کو آزادی ملے وہ اس کا غلط استعمال کرے تو اللہ پھر اس کو پکڑ بھی لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی سہولت ملتی ہے, مثال ہے کوئی گاڑی, گاڑی آپ کو استعمال کے لیے ملی کیونکہ آپ وہاں کے پرنسپل ہیں, تو اس کا اچھا استعمال کیا ہے کہ آپ اس کو کریں, لیکن اصل میں گاڑی وہ یونیورسٹی کی ہوتی ہے. اب آپ اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے, باقی رہ گیا کہ آپ اسی گاڑی کا مس یوز شروع کر دیں, آپ اس کی ٹیکسی چلا دیں اور اس سے پیسے کمانے لگیں, مس یوز ہوگا نا. اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے نا, ایک یونیورسٹی سے ملی ہوئی گاڑی کی طرح, آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے کراکری, سب کچھ کہ جو استعمال کرو, گو ہیڈ, ہے ملکیت اللہ کی, واپس ادھر جمع کرانا ہے. جب ہم ان چیزوں کو صرف اپنے لیے لگائیں, بچہ کیوں دیا اللہ نے, کہ ٹھیک ہے تم بھی خوش ہو لو اور اس کو تیار کرو تاکہ دنیا میں اللہ کے دین کو پروموٹ کرو. اب اس بچے کو ہم ساری زندگی پہلے اسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس کا دنیا میں مستقبل کیا بننا ہے, تو ہم نے بچے کو وہ مس یوز کیا, اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ہمیں اس مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں تک تلاوت سنیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے, ہم بھی صرف یاکلو و یتمتعو کی کیفیت کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہر وقت صرف دنیا ہی کی فکر ہو جائے. پارے کے شروع میں جو دو لفظ تھے یہ پورے پارے میں آپ کو دیکھیں گے, طول العمل آرزوئیں قوموں کو بے عمل کر دیتی ہیں, اور ان نسات آتلات یتن کہہ کر احساس دلایا گیا کہ دیکھو یہ سوچ کر جیو کہ قیامت بھی آئے گی, مرنا ہے, واپس جانا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی اس دین کے ساتھ نہیں جڑے تو صفحن جمیل, خوبصورت طریقے سے درگزر کریں, کیونکہ آپ کا اچھا اخلاق دوسروں کو آپ کے اس دین کے قریب کرے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, اگلی آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون و واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم